بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام کا معاملہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں عورتوں کے درمیان بچے کے معاملے کے اندر جھگڑا پیدا ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ بڑی کے لیے کر دیا, یعنی کہ چھوٹی کا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے, اور بتلایا تھا کہ یہ فیصلے کی بنیاد یا تو علم قیافہ ہو سکتی ہے. علم قیافہ کا کیا مطلب؟ کہ بعض لوگ شکل صورت کے ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے, اس کا چہرہ, اس کے قدم کس سے مشابہت رکھتا ہے, یہ علم قیافہ. پھر بعض لوگ اسی کے قریب قریب ایک فن ہے نشانات قدم کو پہچاننے کا, جیسے کہ ہجرت کے وقت کے اوپر قدم پہچاننے کے جو ماہرین لوگ تھے انہوں نے حضور اور حضرت ابوبکر کے قدم پہچانے تھے, اسی لیے تو وہ غار تک پہنچے تھے, غار ثور تک جو پکڑنے والے پہنچے تھے. تو یہ قدیم زمانے میں علم قیافہ ہوتا تھا. اتنے ماہر لوگ ہوتے تھے کہ ایک آدمی چادر اوڑھ کے سویا ہو, صرف اس کے پیر کھلے ہوئے ہو تو پیر دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ لگتا ہے کہ فلانے کا بیٹا ہے یہ. ایسے ایسے ماہرین لوگ تھے علم قیافہ کے. اب اس کی جگہ کے اوپر یہ نئی شکل آ گئی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی, کہ جس کے اندر جو ہے اس بچے کا خون اور اس کا مادہ نکالتے ہیں, پھر جس کے متعلق دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ اس کا لڑکا ہے اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں. اب یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس وقت کے اوپر. تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے امکان یہ ہے کہ علم قیافہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا ہو. نمبر دو, بڑی کا قبضہ تھا اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا, اور ضابطہ ایسا ہے کہ ملکیت کا اگر کوئی واضح ثبوت نہ ہو تو پھر قبضے کا اعتبار کیا جاتا ہے. دو آدمی کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرے کہ یہ میرا یہ میرا یہ میرا, لیکن کسی کے پاس ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی جو ہے ثبوت ہے نہیں واضح, تو اس صورت میں قبضے کا بھی اعتبار کر سکتے کہ بھائی قبضہ کس کا ہے. تو یہاں قبضہ تھا بڑی کا. الحمدللہ. تو اس کا اعتبار کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. نمبر تین, کوئی اور دلیل جو اس وقت ہمارے سامنے آ نہیں سکی, اس دلیل کی روشنی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا کہ یہ بڑی کو دے دیا جاوے. اتنی بات طے شدہ ہے کہ اس فیصلے کا وحی سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس لیے کہ اگر داؤد علیہ السلام وحی سے فیصلہ کرتے تو پھر آگے جو آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتے تھے. معلوم ہے یہ فیصلہ وحی سے نہیں تھا. فخرجتا, بڑی چھوٹی دونوں دربار داؤدی سے نکلی تو حضرت سلیمان ابن داؤد کے پاس سے گزری اب گئی اور دونوں نے بتلایا کہ ایسا ایسا فیصلہ کیا. فقال, سلیمان علیہ السلام نے خادموں سے کہا, میرے پاس چھری لاؤ. یہ نفسیاتی طریقہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے اپنایا, چھری لاؤ. تو اشکو بینکما, یہ بچے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دونوں کے درمیان میں بانٹ دوں. جب یہ بات کہی تو چھوٹی بولی, حضرت حضرت ایسا مت کرو, لا تفعل, حضرت ایسا مت کرو, اللہ آپ پہ رحم کرے, ایسا مت کرو, یہ بڑی کاج ہے بڑی کاج ہے, لیکن اس بچے کے دو ٹکڑے مت کرو. کیا مطلب نکلا؟ کہ یہ حقیقی ماں تھی اور ماں کی ممتا جوش میں آئی کہ میرا بچہ قتل ہو جاوے، اس سے بہتر ہے کہ زندہ رہے، بھلے میرے پاس نہ رہے لیکن زندہ تو رہے دنیا کے اندر، میں دیکھ کے دل تو ٹھنڈا کروں گی، آنکھ تو ٹھنڈا کروں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، زندہ ہے۔ اسی لیے جو ہے بڑی چھوٹی نے یہ درخواست کی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ہرگز نہ کیجیے ایسا، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ یہ حقیقی ماں ہونے کا جذبہ جوش میں آیا، جیسے کہ اس کی آسان مثال ہے، ہمارے یہاں کے بچے بیرونی ملک چلے جاتے ہیں فورین، تو ماؤں کو اتنی خوشی ہے کہ ہمارا بچہ زندہ ہے، کما رہا ہے، مست مزے میں ہے، چاہے میرے پاس نہیں ہے، میری نظروں میں نہیں ہے۔ بعض وفادار بیٹے تو 25-25 سال تک آتے بھی نہیں ہیں ماں باپ کو دیکھنے کے واسطے، اور کبھی بھول سے ایک پیسہ بھی ماں باپ کے لیے نہیں بھیجتے، لیکن ماں باپ خوش ہے کہ کمائی کھاتا سے نہیں تھا، مزہ مچ ہے اس طریقے سے۔ فقضا بہ للصغرا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ چھوٹی کے لیے بچے کا فیصلہ کر دیا۔ دیکھو اس شفقت نے تمیز کر دی کہ حقیقی ماں کون ہے، اور یہ نفسیاتی تدبیر آپ نے اختیار کی۔ اسی طریقہ کا واقعہ اس امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ ایک معاملے میں حضرت علی نے ایسا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام ابا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اس واقعے کے وقت سلیمان علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنا دیا تھا، تو پھر ایک نبی کا فیصلہ، اور وہ بھی باپ بیٹا کیسے تبدیل کرے، کیسے تبدیل کیا سلیمان علیہ السلام نے؟ جواب نمبر ایک، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کوئی حتمی عدالتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ انتظامی حکم کی نوعیت کا فیصلہ تھا کہ ایک جھگڑا دو عورتوں میں کھڑا ہوا تو جھگڑا رفع دفع کرنے کے لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا کہ یہ دو عورتیں لڑ رہی ہیں، نہیں ان کا جھگڑا اللہ جانے کہاں تک جاوے، تو ان کا جھگڑا رفع دفع ہو جاوے، اسی لیے انتظامی اعتبار سے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ جیسے کہ بہت سی مرتبہ انتظامیہ کو بعض فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں، اب تم پوچھنے جاؤ کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا محترم صاحب، انتظامی اعتبار سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو بدلنے کی نوعیت ایسی ہے کہ محکوم لہو، یعنی جس کے حق کے اندر قاضی فیصلہ کر دے وے کسی چیز کا، گواہ ساری چیزیں سن کر کے پھر وہ محکوم لہو کو توفیق ہو گئی سچی بات کی، اور وہ قاضی کے سامنے اقرار کر دے وے کہ قاضی صاحب میں گواہ بھی لایا، سب کچھ لایا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ بھی کر دیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میرا دعویٰ غلط تھا، اور یہ چیز حقیقت کے اندر جس کے خلاف آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کی ہے، وہ اقرار کر لے رہے، تو پھر اس صورت کے اندر محکوم لہو کے اقرار کو قبول کر کے وہ چیز محکوم لہو کے بجائے اس نے جس کے لیے اقرار کی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو یہ فیصلہ بھی اس کے قبیل کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت حال پیش آئی ہو داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد، جیسے کہ ایک روایت صبح میں بتلائی تھی کہ وہ بڑی جانتی تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، لیکن وہ حواس باختہ ہو گئی تھی اور ہوش حواس کھو بیٹھی تھی، اسی لیے وہ انکار نہیں کر سکی، وہ ضد پہ چڑھی کہ نہیں یہ معراج بیٹا ہے، یہ معراج بیٹا ہے۔ پھر بعد میں جب اس کا ہوش اپنی جگہ ٹھکانے آیا ہوگا تو اس نے سوچا کہ خاموخہ کیوں دوسرے کا بچہ لینے کا، لہذا چلو جس کا ہے اس کو سونپ دو۔ نمبر تین، ان کی شریعت کے اندر مجتہد کے اجتہاد کے اندر اس طرح کی تبدیلی یا نسخ کی گنجائش ہوگی، اسی لیے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بدل دیا. چلو بمئتی امرأتن بشكشك رجل
وأي الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله
میں نے آپ کو بتلایا تھا نا یہ صرف نرف کے جو قوانین ہیں نا وہ تو جنت میں بھی نہیں بدلیں گے عالم آخرت میں بھی نہیں, انہی قواعد سے وہاں بھی عربی بولنے کی ہے. جی اب یہ جو روایت ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھو, وہ جو آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, تو اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کو بڑی الجھن پیش آتی ہے کہ اس کی حقیقی تفسیر کیا. تو بہت سے حضرات نے اس روایت کو اس کی تفسیر قرار دیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن منت مانی, یعنی پکا ارادہ کیا کہ آج رات کو میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جمع کے لیے جاؤں گا, اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی 100 بیویوں کے پاس جمع کے لیے جاؤں گا, ایک روایت میں ہے 99 بیویوں کے پاس جمع کے لیے جاؤں گا. اس زمانے کے اندر کثرت ازدواج کی اجازت تھی. بعض حضرات نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ کچھ بیویاں کچھ باندیاں ہو, لیکن اچھی بات یہی ہے کہ اس دور میں کثرت سے ازدواج کی اجازت تھی. یہ 4 کی تحدید سمجھو کہ امت محمدیہ کے لیے ہو, اور اس سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت مردانگی کتنی مضبوط ہوگی اس کا اندازہ لگا کہ ایک رات کے اندر جو ہے 100 بیویوں سے جمع کرے, یعنی کوئی معمولی بات ہے یہ؟ تو یہ بھی آپ کی ایک خوبی اور فضیلت کی بات ہے. پھر کیا فرمایا آپ نے, ہر بیوی سے جمع کے نتیجے میں ہر بیوی کو حمل ٹھہرے گا, اور ہر حمل سے ایک گھوڑے سوار پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. کتنی اچھی نیت, بہت پاکیزہ نیت. اسی لیے آدمی جو ہے بیوی سے ضرورت پوری کرے تو ایسا اچھا جذبہ رکھے کہ ایک تو میں گناہ سے بچوں زنا کے, دوسرا اس کی برکت سے اللہ اولاد دے تو اس کو حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے, دین کے لیے وقف کر دیں گے. یہ اچھی نیت رکھ سکتا ہے آدمی. فرشتے نے آ کر کے کہا حضرت انشاءاللہ تو کہو, انشاءاللہ کہو, تو آپ نے نہیں کہا اور کہنا بھول گئے. اب جو آپ بھول گئے کہا نہیں زبان سے, تو اس کی مختلف توجیحات ہے. ایک توجیح اس کی یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دل میں انشاءاللہ کا مضمون حاضر کر لیا لیکن زبان سے کہنا ضروری نہ سمجھا. انہوں نے کیا سمجھا, دل میں ہے نا میرے انشاءاللہ کافی ہے, زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں. اور فرشتے نے کیا کہا تھا, حضرت زبان سے بھی بول دو. نمبر دو, بعض عبارت میں نوسی مجہول کا صیغہ بھی آیا ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ کو بھلا دیا گیا, قدرتی یہ نظام ہوا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھلا دیے گئے. تیسرا مطلب بہت اچھا مطلب कि आपका कहने का इरादा था लेकिन याद नहीं रहा और वक्त पर भूल गए, इंशाल्लाह कहना। फतौफा अलैहिन्ना, तमाम बीवियों से जिमा किया एक रात में, लेकिन किसी को हमल नहीं ठहरा, बस एक ही बीवी को हमल ठहरा। और हमल के बाद जब वज़े हमल का मौका आया तो वो भी कैसा नाकिस बच्चा पैदा हुआ। एक तो किसी को अमल ठहरा नहीं, एक को भी ठहरा, वो भी कैसा नाकिस बच्चा पैदा हुआ। बिशिक्की रजुलिन, यानी ऐसा एक तरफ वाला, यानी बच्चे का सर नहीं, सिर्फ जो है एक टुकड़े की शक्ल के अंदर अधूरा नाकिसुल खिलकत बच्चा आपको पैदा हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर उस वक्त पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह देते तो तमाम बीवियों को हमल ठहरता और तमाम बीवियों से तंदुरुस्त औलाद पैदा होती जो अल्लाह के रास्ते के अंदर सब के सब किताल कर दे, ऐसे हो जाते। मालूम हुआ कि इंसान को मशीयत इलाही के ऊपर हर काम को मुअल्लक करना चाहिए और इंशाअल्लाह तबर्रुकन तयम्मुनन यानी अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करते हुए और तसहील कि अल्लाह के नाम की बरकत से मेरे काम में आसानी हो जाए, इसलिए इंशाअल्लाह कह देना चाहिए और इंशाअल्लाह कहना मुस्तहब है। वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। हुजूर पर भी वही मुनकते हो गई थी, वो सवालात जब किए और आपने कल वादा कर दिया जवाब देने का, इंशाअल्लाह कहना भूल गए तो वही मुनकते हो गई। जी नदीम साहब एक किस्सा सुनाया करते थे कि एक आदमी पैसे लेके गया बाजार में भैंस खरीदने के वास्ते। किसी ने पूछा, खान साहब कहाँ जा रहे हो? तो कहा, पैसे लेके भैंस लेने के लिए जा रहा हूँ, तबेले के लिए भैंसे लाने की है। तो कहा, खान साहब इंशाल्लाह तो कहो। तो कहा, पैसे हैं और सामने भैंस की मंडी है, उसमें क्या इंशाल्लाह कहने का। अब भी जाता हूँ और भैंसे खरीद के लाता हूँ, तबेला भर देता हूँ। तो गए भैंसों की मंडी में तो किसी जेब कतरे ने जेब काट डाली खान साहब की, ने सारे पैसे लेके भाग गया। अब जो आए खाली हाथ, एक पाड़िया भी नहीं लाए, भैंस तो क्या लाते हैं। अब जो भी मिला वो पूछ रहा है, खान साहब भैंस का क्या हुआ? तो कहे, इंशाल्लाह बाजार में गए थे, इंशाल्लाह चोर आया और जेब काट डाली और इंशाल्लाह पैसे सारे चले गए और इंशाल्लाह एक भी भैंस में नहीं खरीद सका, इंशाल्लाह मैं खाली हाथ वापिस आया। अब इंशाल्लाह की तस्बीह चालू हुई खान साहब की। चलो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम बड़ई का काम करते थे, गोया के कमाना हलाल रोज़ी और मेहनत मशक्क़त से हलाल रोज़ी कमाना ये नबियों की सुन्नत है। चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बहुत करीब हूँ लोगों में ईसा इब्ने मरियम से। देखो ये औलवियत से क्या मुराद, इसलिए कि कुरान में ये भी आया, इन औलन्नास बी इब्राहीम अललजीन तबऊहु वहाज़ा नबी, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत करीब ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके हाथ पे ईमान कबूल किया और इत्तेबा किए और इस नबी को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उस आयत में तो ये फरमाया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुजूर को बड़ा औलवियत का करीबी का ताल्लुक है और यहाँ हुजूर ये फरमा रहे हैं कि लोगों में حضرت عیسیٰ ابن مریم سے میں بہت زیادہ قریب ہوں تو اس کا مطلب سمجھو. یہاں پر مراد ہے قربت زمانی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہایت قریب ترین زمانہ میرا ہے اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. دوسری بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا باقاعدہ اعلان کیا تھا اپنے زمانے میں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. یہ مبشر صفت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے یہ بشارت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. گویا کہ شرع محمدی کی بنیاد اور اس کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کر دیا تھا, اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث کے اندر. اور آیت کے اندر جو اول الناس کہا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت دونوں بہت قریب قریب ہے. اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم. اور شکل صورت اور نسب کے اعتبار سے بھی حضور اور ابراہیم علیہ السلام بہت قریب قریب ہے. اسی لیے آیت کا مصداق الگ ہے, حدیث کا مصداق الگ ہے. فی الاولا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یا یوں ترجمہ کرو ابتدا میں بھی اور انجام میں بھی, ابتدا میں بھی اور انجام کے اندر بھی. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے آخری زمانے میں آنے والے ہیں. اسی لیے تو حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی, شروع میں میں ہوں, آخر میں عیسیٰ ہے, درمیان میں مہدی ہے, پھر میری امت کہاں سے ہلاک ہوگی. یہ ہے اولویت. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہے, باپ شریک بھائی ہے تمام انبیاء. یہ اصول دین کا اتفاق بتلانا ہے کہ باپ اصل کہلاتے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا بھائی اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے باپ دادا وغیرہ, تو اصل یعنی اصول دین, باپ سے مراد اصول دین یعنی ایمان باللہ, رسالت, قیامت, جنت, جہنم, یہ جو دین کے بڑے بڑے اصول ہیں یہ تمام انبیاء کے زمانے میں یکساں رہے, کوئی فرق نہیں آیا. اور آگے کیا فرمایا, اور ان کی مائیں الگ الگ ہے, فروع مراد ہے, یعنی ہر نبی کے زمانے میں فروع آتے دین وہ الگ الگ رہے ہیں. یہ ہے بتلانا. اور ہمارے ولی سبئی ننا نبی, میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی دوسرے نبی نہیں ہیں. چلو, بعض تفسیری اور تاریخی روایتوں میں کچھ نبیوں کے نام ملتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ایک تو وہ کوئی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اگر کچھ ثابت بھی ہو جائے تو کوئی بڑے نامور یا شہرت یافتہ یا یہ کہ جن کی امت کوئی بڑی ہوئی ہو ایسے کوئی نبی حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نہیں ہیں. تو یہ بات جو حدیث میں آئی وہ فائنل, ولیس بیننا نبی, حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں. چلو, شیطان ہے نا بہت ایکٹیو ہے, فعال, متحرک, وہ تلاش کرتا ہی رہتا ہے کہ میرے لیے محنت کا میدان کب نیا نیا ملے. اسی لیے کہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہے وہ تو اس کی محنت کے میدان ہی, لیکن کب مجھے نیا نیا میدان کا محنت کا میدان ملے, اس کی تلاش میں رہتا ہے شیطان. جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایک نیا محنت کا میدان آ گیا. اسی لیے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً وہ شیطان اس بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے, हो सकता है कि अभी तो जन्ने वाली मां ने उस बच्चे को देखा ना हो, इसीलिए कि किसी को ऑपरेशन से लिया गया, मां अभी होश में ही नहीं आई, बच्चा निकाल लिया। या ये कि जो है बच्चा पैदा हुआ नहीं कि शैतान पहुंच गया, अभी मां को देखने भी कोई भी नहीं मिला, और जाकर के वो अपनी गंदी शरारत और अपने गंदे असरात उस बच्चे के ऊपर डालना शुरू कर देता है, फौरन शुरू कर देता है। उसी को इस हदीस में फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी बच्चा पैदा होता है हर इंसान, शैतान उसके दोनों पहलुओं में दो उंगलियों के जरिए से गोदे मारता है, यत अनु तान करता है, दोनों उंगली के दोनों उंगली से दोनों पहलू के अंदर। ही नयू लदु, जिस वक्त वो पैदा होगा फौरन आकर के वो असर डालता है। देखिए जब तक मां के पेट में होता है ना, वहां तक शैतान कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि वहां तक वो इस दुनिया की चीज नहीं है, वो दूसरी दुनिया की चीज है। जैसे पैदा हुआ इस दुनिया की चीज हो गया, इसलिए शैतान पहुंच जाता है और ये गोदे मार करके अपना असर बच्चे में डाल लेता है। इसीलिए जो बच्चा पैदा होते ही रोता है ना, तो ये रोता इसी शैतान के उंगली मारने की वजह से रोता है। अब शरीयत मुताहरा की तालीम देते हैं, कितनी मुकद्दस हमारी शरीयत है कि शैतान ने आकर के फौरन अपना असर डाला, तो उस असर के इजाले के लिए शरीयत ने क्या कहा कि बच्चे के दाहिने कान में अजान कहो, बाएं कान में इकामत कहो। क्योंकि इसी मिश्कात में आप रिवायत पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे कि अजान की आवाज से शैतान भागता है, जहां तक अजान की आवाज पहुंचती है वह लहू जुरात हवाएं खारिज करते हुए भागता है। तो अजान की आवाज शैतान के लिए बड़ी भारी है। तो ये है शरीयत की तरफ से इलाज कि शैतान ने जो अपना नापाक असर डालना किया, उसका इलाज क्या हुआ, अजान। इसलिए लोगों को बहुत ताकीद करने की कि बच्चा अल्लाह न करे कमजोर पैदा होवे और वो लोग कहे कि कांच में रखना पड़ेगा, न कांच की पेटी में रखना पड़ेगा, जहां भी रखना हो रखो, लेकिन पहली फुर्सत में धुला करके नहला करके कपड़ा ओढ़ा के अजान दे देने की, ताकि वो शैतान वाला नापाक असर सारा खत्म हो जावे। ये है शरीयत की मुबारक तालीम। और देखो बाज अबू दाऊद शरीफ की जो शरह है अद्दुरुल मंदूद, उसमें लिखा है कि अजान और इकामत कहने के बाद दाहिने कान में कुल्हुअल्लाह शरीफ भी पढ़ देने की बच्चे को, तो वो बच्चा या बच्ची कभी जिंदगी में जीना नहीं करेंगे इस अमल की बरकत से। सिवाय हजरत ईसा इब्ने मरियम के, यानी हजरत ईसा इब्ने मरियम पैदा हुए तो शैतान उनको उंगली नहीं कर सका। क्यों? एक तो उनकी नानी अम्मा ने दुआ की थी। हजरत ईसा की नानी कौन? हजरत हन्ना, हन्ना ने दुआ की थी। फलम्मा वज़अतहा, नहीं, इसकालत इमरात इमरान रब्बी इन्नी नजरतु लका मा फी बतनी मुहररा फतकब्बल मिन्नी रब्बी इन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, ये हन्ना दुआ कर रही है कि मेरी बेटी मरियम और मरियम की औलाद, उसको ए अल्लाह तू शैतान मर्दूद से हिफाजत में रखना। तो चूंकि उन्होंने दुआ मांगी थी, उस दुआ की बरकत से जब हजरत ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए तो शैतान उंगली कर नहीं सका। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्तस्ना, आपकी विलादत के वक्त भी शैतान उंगली नहीं कर सका। हाँ, आया था ईसा अलैहि सलाम के पास, ज़हबयत अनु, आया उंगली करने के लिए, फतअना फिल हिजाबी, हिजाब जिसको मशीमा अरबी में कहते हैं, क्या मतलब, बच्चे के ऊपर एक झिल्ली होती है, बारीक झिल्ली, और वो झिल्ली के फट के बच्चा आता है और वो झिल्ली बच्चे के ऊपर होती है। तो कहा उसने उंगली मारने की कोशिश की لیکن وہ انگلی صرف وہ جھلی حجاب اور پردے تک ہی جا سکی، عیسیٰ علیہ السلام کے بدن تک وہ انگلی جا نہیں سکی۔ تو جس جلی کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ ہے حجاب کا مطلب۔ تو شیطان نے انگلی تو ماری لیکن وہیں جا کر کے رک گئی، اندر تک گئی نہیں انگلی۔ چلو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مردوں میں سے تو بہت سارے کامل ہوئے، یعنی ان کے اندر صفات کمال بہت سارے آئے، بہت سے مرد انبیاء بنے، بہت سے مرد ولی بنے، کتب بنے، ابدال بنے، بہت بنے، لیکن عورتوں میں سے کامل نہیں بنی مگر دو، ایک ہے مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی اماں، اور دوسری ہے آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، وہ آسیہ۔ دیکھو اس لفظ کمال سے نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، کمال سے مراد اچھے اخلاق، عبادت کا پاکیزہ جذبہ، دین میں کمال، تقوی میں کمال، اخلاص میں کمال، نبوت مراد نہیں ہو سکتی۔ بعض حضرات گئے ہیں ان الفاظ سے نبوت کے اس بات کی طرف، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں میں سے کوئی نبیہ نہیں بنی۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، اتنا صاف لفظ موجود ہے کہ رجال ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، کوئی عورت نبیہ نہیں بن سکی۔ ہاں حضور کے بعد ایک عورت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اسی زمانے میں ایک نبی ہونے کا بھی جھوٹا دعوے دار تھا۔ پھر نبی اور نبیہ کے درمیان کے اندر جو ہے تعلق قائم ہوا، ابھی آخر شادی بھی ہو گئی دونوں کی۔ بڑا دلچسپ وہ قصہ ہے، ایک کتاب ہے حسن پرستوں کا انجام، اس کتاب میں ایک قصہ پورا تفصیل سے لکھا ہوا ہے، پڑھنے کے قابل ہے وہ قصہ۔ تو فرمایا کہ یہ دو عورتیں، اب دیکھو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو عورتوں کو کامل عورت کہا گیا، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ پچھلی امت کی عورتیں مراد ہے، زمانے سابقہ کی عورتوں میں یہ دو عورتیں بڑے کمال کی پیدا ہوئی۔ نمبر دو، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کی، عنہن کی فضیلت کی وحی آنے سے پہلے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضور کو جب تک وحی کے ذریعے سے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان لوگوں کے فضائل، امہات المؤمنین بنات اربعہ، ان کے فضائل جب تک بتائے نہیں گئے تھے وہاں تک حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر۔ روٹی کو ٹکڑے کر کے شوربے میں یا دودھ میں بھگا کے جو بناتے اس کا نام سرید، اور یہ سرید جو ہے نا زود ہضم ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور لذیذ بھی بہت ہے، اور نعمت اس سے ضائع نہیں ہوتی، یعنی گھر میں دو چار پانچ روز کی روٹیاں بچی پڑی ہو تو تمام روٹی جمع کرو اور سرید بنا ڈالو۔ ہم نے عربوں کو دیکھا، بڑے بڑے مالدار عرب لوگ، لیکن روٹیاں جو سوکھی جمع ہوتی ہے اس کا سرید بناتے ہیں، اور وہ بہترین کھانا ہے۔ تو سرید بڑا عمدہ کھانا ہے، ہمارے یہاں تو سرید کے بھی جدید ایڈیشن آ گئے، یہ چیکولیا جو ہمارے یہاں بنتے ہیں दाढ़ ढोकरी बंदी है, ये सब चरित शरीर के जदीद एडिशन है। तो शरीर की जिस तरीके से तमाम खानों के ऊपर फजीलत है, हजरत आयशा की ऐसी फजीलत तमाम औरतों के ऊपर है। क्या मतलब? साबिका में हजरत आसिया और जो है दूसरी कौन, हजरत मरियम, इन दो के अलावा हदीस के जुज़े अव्वल में जिन दो औरतों को बयान किया गया उनके अलावा बकिया तमाम औरतों पर हजरत आयशा को फजीलत हासिल है। एक तौजीह है, दूसरी तौजीह क्या, हजरत आयशा को बिला इस्तिस्ना तमाम औरतों के ऊपर फजीलत हासिल है। नंबर तीन, हजरत आयशा को इस उम्मत की तमाम औरतों पर फजीलत हासिल है। नंबर चार, अजवाज मुतहरात में तमाम पर हजरत आयशा को फजीलत हासिल है। अब देखो इस सिलसिले में बहुत अकवाल है शुर्रागे, तो खुलासे के तौर पर इतनी बात समझ लो, पिछली उम्मतों में से हजरत मरियम और हजरत आसिया, इस उम्मत में से हजरत आयशा, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, ये पांच औरतों को तमाम औरतों पर फजीलत हासिल है। ये पांच औरतों को बकिया तमाम औरतों के ऊपर फजीलत हासिल है। ये जो है एक जामे कौल है, फिर कोई इश्काल एतराज बाकी रहता नहीं है। दूसरी एक बात समझो, बादशाह ने एक अजीब बात लिखी। देखो शरीर तो अलग अलग तरह के बनते हैं, अब दाल ढोकरी वो दाल में शरीर बनती है, लेकिन जो शरीर गोश्त में बनता है वो ज्यादा लजीज होता है और उसी की तारीफ की जाती है। और गोश्त को हदीस में सैयदुत ताम कहा गया कि तमाम खानों का सरदार है। गोया इस रिवायत का खुलासा क्या हुआ कि जिस तरीके से गोश्त का शरीर और गोश्त तमाम खानों का सरदार, इस तरह हजरत आयशा की फजीलत तमाम औरतों के ऊपर। तो ये शरीर कौन सा, गोश्त वाला, हदीस में मुराद लो, और गोश्त वाला शरीर सबसे लजीज और गोश्त तमाम खानों का सरदार, और उसके साथ तशबी दी गई हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को। गोया के जिस तरीके से गोश्त तमाम खानों से अफजल है, इस तरीके से गोश्त का बना हुआ शरीर तमाम खानों से अफजल, इसी तरह हजरत आयशा की फजीलत तमाम औरतों के ऊपर। चलो अकरम यानी ये इशारा कर दिया या खैरल बरिया वाली रिवायत हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की, अय्युन्नास अकरम और अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो कहा गया अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम, तो का ये पीछे गुजर चुकी। चलो ऐसे हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के भी बड़े फजाइल हैं, इसलिए कि तमाम औरतों के अंदर ये वो औरत है कि जिनका निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पर हुजूर से करवाया। ज़वजना कहा फलम्मा कदा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़वजना कहा, इसलिए बहुत से मुफस्सिरीन तो इस बात की तरफ गए कि हजरत ज़ैनब का जमीन पे निकाह ही नहीं हुआ, वहां से इत्तिला आ गई वही के जरिए आपका निकाह हो गया। जी
قال يزيد بن هارون العمل ليس معه شيء
حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، تمام مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے رب کہاں تھے؟ کہاں تھے ہمارے رب تمام مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عما میں تھے. عما کا لغوی معنی ہے پتلا بادل یا گھنا بادل، دونوں معنی آتے ہیں لغت کے اندر. یہاں عما بول کے کیا مراد؟ لیس معہ شیء، اللہ اکیلے تھے اور کوئی چیز نہیں تھی. یعنی مکان اور جگہ کی نفی کرنی ہے، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ اپنے طور پر اکیلے موجود تھے. نمبر دو، اما کا صحیح مفہوم اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، انسان اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا. گویا کہ ہم اس کے الفاظ پر ایمان لاتے ہیں، کیفیت کا ادراک ہمارے بس کے اندر نہیں ہے. ما تحتہ ہوا، ان اس کے نیچے بھی ہوا نہیں تھی، اوپر بھی ہوا نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا. بعض شعرا کہتے ہیں کہ سائل کا مقصد سوال کا تھا، این کان عرش ربنا، ہمارے رب کا عرش کہاں تھا یہ بتلائیے. اسی لیے جواب کی انتہا میں حضور نے کیا فرمایا، وخلق عرشہ علی الماء، اللہ نے اپنے عرش کو پانی کے اوپر پیدا فرمایا. اور اس کی توجہ گزر گئی کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے یا یہ کہ جو ہے تقدیم تاخیر ہوئی. قال یزید ابن ہارون، اس حدیث کی سند کے ایک راوی یزید ابن ہارون کہتے ہیں کہ اما کا مطلب ہے لیس معہ شیء، یعنی مکانیت کی نفی کرنا ہے. چلو، کما بین سماء الى سماء،
كما بين سماء الى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية او عال، بين اظلافهن ووريكهن، مثل ما بين سماء الى سماء، ثم على
ووريكهن جي،
ثم على ظهورهن العرش، بين اسفله وعلاه، ما بين سماء الى سماء، ثم المرء فوق ذلك، رواه الترمذي وابو داود رحمه الله.
یہ چچا جان ہوتے ہیں حضور کے، اس لیے نسب کے اعتبار سے بڑے ہیں. وہ نقل کرتے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، زعاما کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بتحا کے اندر. یہ عبارت یہ بتلا رہی ہے کہ جس وقت تک یہ واقعہ حضرت عباس نقل کر رہے ہیں ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس دور کا یہ واقعہ ہے. اور ایک جماعت کے ساتھ چچا عباس بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا جان بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہے، بڑا اچھا موقع ہے، چلو جا کر میں ان کو ایمان کی دعوت دینا شروع کر دوں. اسی لیے حضور اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عباس اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. دوسرا قرینہ کیا، یہ زعامہ کا لفظ بتلاتا ہے، دوسرا قرینہ کیا کہ چچا عباس نے مکہ کے لیے لفظ استعمال کیا فی البتحا، اگر ایمان والے ہوتے تو کہتے فی المکہ، لیکن بتہا کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی دلیل ہے کہ ابھی اس وقت ایمان لائے نہیں تھے. تیسرا قرینہ کیا لا ندری، جو لا ندری کا لفظ ہے وہ اس لیے کہ صحابہ کیا کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اور یہاں جواب میں کیا کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم. یہ تیسرا قرینہ ہے کہ اس وقت ایمان لائے نہیں. لیکن آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے جہاں یہ روایت آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا عباس اس واقعے کے وقت ایمان لا چکے تھے. بہرحال جو بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رونق افروز تھے، اور چچا عباس اور ان کے ساتھی لوگ بھی بیٹھے تھے، اصحابہ ایک جماعت تھی. اتنے میں ایک بادل آسمان پر سے گزرا، سب نے اس بادل کو دیکھا. دیکھو نبی کی حکمت عملی، دیکھو لوگ کوئی بھی منظر دیکھے تو اس کو کیسے ایمان تک لے جانے کا، یہ نبی کا کمال. تو آسمان سے ایک بادل گزرا، سب وہ بادل کو دیکھنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تسمو نہازی، اس کا نام کیا رکھتے ہو تم لوگ، کیا نام اس کا؟ حالانکہ حضور بھی عربی یہ بھی عربی، لیکن حضور ان سے اقرار کرانے کے لیے کیسی ترتیب اپنا رہے. تو انہوں نے کہا الصحاب، ہم اس کو صحاب کہتے ہیں. قال والمزنہ، حضور نے فرمایا اس کو مزنہ بھی کہتے ہیں. انتم انزلتموہ من المزنی، تو اس کو تم مزنبی کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں ہم مزنبی کہتے ہیں اس کو. حضور نے فرمایا اس کو انان بھی کہتے ہو، حدیث میں یہ لفظ آیا بادل کے لیے. یا عبدی لو بلغت ذنوبک انان السما، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے. انان بھی کہتے بادل کو. تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو انان بھی کہتے ہو؟ تو موجود لوگوں نے کہا ہم انان بھی کہتے ہیں. ساری چیزوں کا اقرار کرا لیا. اب حضور نے فرمایا ہل تدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری کتنی ہے، کچھ معلوم ہے؟ قالوا لا ندری، موجود لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے کتنی دوری، ہم نہیں جانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان میں 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے. آسمان اور زمین کے درمیان میں 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے. اب فوراً اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے 500 سال کی روایت گزری اور یہاں فرمائے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کے اندر 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے. تو اس کی بہترین جو ہے توجیہ یہ کی جائے گی کہ تقصیر مراد ہے. تقصیر 71 72 73 یا 75 500، آسمان اور زمین کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، بکثرت فاصلہ ہے، اس کو بتلانے کے لیے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. والسماء التي فوقها كذلك، اور اس کے اوپر جو آسمان ہے اس کا فاصلہ بھی اتنا، یعنی حضور نے زمین سے لے کر آسمان اول تک کا فاصلہ بتلایا اور پھر فرمایا کہ آسمان اول سے آسمان ثانی اسی طرح کا ہے. حتی عد سبع سماوات، یہاں تک کہ حضور نے ساتوں آسمان گنوائے، یعنی دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اس طرح ہر دو آسمان کے درمیان میں فاصلہ حضور گنواتے گنواتے ساتویں آسمان تک پہنچ گئے. پھر فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر بھی ایک سمندر ہے. بین آلاہ و اسفلہ کما بین سماء الی سماء، वो सातवें आसमान के ऊपर जो समंदर है ना, उसकी ऊपर की सतह आला हो, यानी उस समंदर की ऊपर की सतह, वो असफली ही उस समंदर की तह, उस समंदर की तह। कितना फासला है? जितना एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला होता है। अंदाजा लगाओ समंदर कितना गहरा होगा। कोई सबमरीन जा सके इतने गहरे समंदर में? ये है समंदर सातवें आसमान के ऊपर, और उसकी गहराई है कितनी? जितनी एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक की गहराई होती है इतनी। फिर उसके ऊपर आठ बकरे पहाड़ी है, समानियतु औ आलिन, यानी आठ फरिश्ते हैं पहाड़ी बकरों की शक्ल में। व अलुन की जमा, व इलुन की जमा, औ आलुन पहाड़ी बकरे को कहते हैं। आठ फरिश्ते पहाड़ी बकरों की शक्ल में उस समंदर के भी ऊपर, और उन बकरों का हाल क्या है? उनके खुर और उनके कोल्हू, बकरे के नीचे खुर होते हैं, खुर खुली, और ये उनकी सुरिन। तो दोनों के दरमियान का फासला कितना है? मा बई न अजला फिहिन्न व वूरू की हिन्न मिसलु मा बई न समा इन इला समा इन। उन आठ फरिश्तों के खुर से लेकर के कोल्हू तक का फासला इतना है जितना एक आसमान से दूसरे आसमान तक। इतना बंदा तो लगा वो फरिश्ते कितने बड़े होंगे कि कदम से लेकर कमर तक का फासला उन फरिश्तों का कितना बड़ा? जितना एक आसमान से लेकर के दूसरे आसमान तक का होता है। ऐसे आठ फरिश्ते हैं पहाड़ी बकरों की शक्ल के अंदर। सुम अला ज़ुहूरिहिन अल-अर्श, फिर उन बकरों की पुष्ट के ऊपर अर्श इलाही है, फिर उन बकरों की पुष्टों के ऊपर, तो बकरे नहीं वो फरिश्ते, उन फरिश्तों की पुष्ट के ऊपर क्या है? अर्श इलाही है ना कुरान के अंदर। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौम इज़िन समानिया, ये हैं आठ फरिश्ते। अच्छा, बैन असफलिही व आलाहु बा बैन समाइन इला समाइन, अर्श का नीचे वाला हिस्सा और अर्श का ऊपर वाला हिस्सा, इतना फासला है जितना एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान में होता है। तो अंदाजा लगाओ कि अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा। फिर क्या फरमाया? सुम्मल्लाहु फौका ज़ालिका, अल्लाह ताला उससे भी ऊपर है, अल्लाह ताला उससे भी ऊपर है। अंदाजा लगाओ, अब इससे अंदाजा लगाओ कि आलम बाला कितना ऊपर है, कहाँ तक फैला हुआ है आलम बाला। इंसान जो है अपनी अकल से कयास भी नहीं कर सकता। अब देखो आगे ये जो फरमाए ना आखिरी जुमला, सुम्मल्लाहु फौका ज़ालिका, तो उसका मतलब है अल्लाह की अजमत को बतलाना। मकान बतलाना मकसूद नहीं है, जगह बतलाना मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की अजमत को बतलाना मकसूद है कि इतने बड़े अर्श से भी अजीम है, इतने बड़े अर्श से भी अकबर है हमारे अल्लाह ताला की जात। ये है बतलाना मकसूद। और देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिकमत से इनको ईमान की दावत दे दी कि आलमे इल्वी, आलमे सिफली से आलमे इल्वी में ले गए। जमीन पर बैठे थे, बादल देखा, तो बादल से शुरू करके अल्लाह तक पहुंचा दिया इन लोगों को। ये है नबूवत कि आलमे इल्वी की तरफ लोगों को मुतवज्जे करे, और अजीम कायनात के पैदा करने वाले باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا تاکہ وہ لوگ بت پرستی سے تائب ہو جاوے. اور یہی دائی کا کمال ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی وہ بات ہو لیکن لے جا کر کے وہ اللہ تک پہنچا دے وے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھا دے وے. جی اذان ہوئی نہیں ہوئی؟ چلو جی. بس حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آئے. سیدھے سادے بولے بھالے لوگ ہوتے تھے اعرابی, بے تکلف جو پوچھنا ہو پوچھٹ ڈالے. فقال, آ کر کے کیا کہا؟ جہیدت الانفس, لوگ بڑی مشقت میں پڑے ہیں. حضور انفس یعنی جان, انسان, انسان بہت مشقت اور تکلیف میں حضور, یعنی قحط آ گیا, قحط کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہے. وجاء العیال, اور بچے بھوکے مر رہے ہیں. ونہکت الاموال, مال برباد ہو گیا. وہلکت الانعام, جانور ہلاک ہو گئے. فاستسقی اللہ لنا, آپ اللہ تعالیٰ سے ہم سے بارش کی دعا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے. اس عربی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی. پھر انہوں نے کیا کہا؟ فَإِنَّا نَشْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ, ہم آپ کو اللہ تعالی کے یہاں شفیع مقرر کرتے ہیں, ہم آپ کو اللہ تعالی کے یہاں سفارش کرنے والا مقرر کرتے ہیں. یعنی آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بارش برسا دے وے. یعنی آپ کی ذات, آپ کی عظمت, آپ کی بزرگی کو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے, آپ کے وسیلے سے, آپ کے طفیل میں اللہ تعالی ہم کو بارش عطا فرما دے وے. آگے والا جملہ کیا کہا؟ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ, ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بنا کر کے پیش کرتے ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کیجئے. دوسرا جملہ کیا؟ وَنَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ, وَنَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ, اللہ تعالی کو آپ کے یہاں شفیع مقرر کرتے ہیں. دیکھو ترجمہ, اللہ تعالی کو آپ کے یہاں شفیع مقرر کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ کا مرتبہ بہت اونچا, آپ کی ذات بہت اونچی, آپ کی شان بہت اونچی, گویا ایک طرح کی گستاخی کر ڈالی. یہ جملہ بول کر کے ایک طرح کی, دیکھو پہلا جملہ بالکل صحیح ہے, فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف متوجہ فرماوے, آپ ہمارے حق میں کو آپ کو ہمارے حق میں سفارش کی توفیق عطا فرماوے اور ہم آپ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ حاصل کر کے دعا کرتے. لیکن یہ جو دوسرا جملہ کا, اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہاں شفیع مقرر کرتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عظمت کو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں, یہ ہیں گستاخی. گویا نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, حضور کی ذات کو اللہ کے برابر یا اللہ کے آگے ثابت کرنے کی کوشش کی. کہتے ہیں شرا کہ اصل میں یہ دیہاتی آئے لیکن گھبراہٹ کے مارے بات کھلت ملت ہو گئے. حضور کے پاس درخواست کرنے آئے دعا کی لیکن گھبراہٹ کے مارے بات کھلت ملت ہو گئی. اور باری تعالیٰ کے نظام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک قرار دیوے ایسا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا, بے ادبی کا جملہ ان کی زبان سے نکل گیا. جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ اپنے پیر کا مرتبہ اتنا بتلاتے اتنا بتلاتے اتنا بتلاتے کہ نعوذ باللہ نبی سے آگے کر ڈال دے, نبوت کے مقام سے بھی آگے پیر کو بنا دیتے ہیں. یہ تو سراسر گستاخی ہوئی, سراسر بے ادبی ہوئی. تو اس طرح انہوں نے حضور کا مرتبہ اللہ کے برابر یا اللہ سے آگے کرنے کی کوشش کی, اور اللہ کے نظام میں حضور بھی شریک ہے یہ تعبیر کی کوشش کی.